ये उनवान इन्होंने दिया है, सुरा पूरी लिखी है, उनवान दिया है ईमान और उसके समरात मुजमरात, समरात फल, मुजमर अजमारा युग मेरो इजमार के मैंने होते हैं छुपाना, पोशीदा रखना। इसी से हमने आपको इजमार आने की बात की थी कि कहीं कहीं मदा में या नसब आता है, यहां मुराद लेते हैं कि आने का लफ्ज एक पहले छुपा हुआ है, तो उससे मुगमिर छुपाने वाला, मुगमर जो कि छुपाया गया, गमीर का लफ्ज इसी से निकला है क्योंकि वो पोशीदा होता है उसके अंदर उसका मर्जा। बल्कि बाज ग्रामर में किताबों में गमीर को कहते हैं मुगमर, इस मुजमर का मर्जा ये है, यानी जमीर का मर्जा ये है। तो मुजमरात के मैंने जो उसमें छुपी हुई बातें हैं, इंप्लीकेशंस कह लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمینوں میں ہے، ما ریپیٹ ہوا ہے، نہ ہوتا تو بھی میں نہ وہی ہوتا، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، لیکن ما کے ریپیٹ ہونے سے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ سبحا کے ساتھ عموماً لام کا صلہ آتا ہے، عموماً کی میں نے بات اس لیے کی ہے، زیادہ تر یہی استعمال ہوا ہے، اگرچہ قرآن کریم میں غالباً ایک آدھ جگہ براہ راست مفعول بنفس ہی بھی آیا ہے اس کے ساتھ۔ سورۃ طہٰ میں ہے کہ نسبحک کثیراً ونذکرک کثیراً، کہ ہم تیری پاکیزگی بیان کریں، وہاں نسبحک آیا ہے، نسبحا لک بھی ہو سکتا تھا، عموماً لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے یہ۔ یسبح لہ، باقی سبح یسبح کی ہم بات کر چکے ہیں، پاکیزگی بیان کرنا، یہ بیان کرنا کہ وہ سارے عیبوں ساری خرابیوں سے پاک ہے۔ اللہ کا ایسا تصور رکھنا کہ اس میں کوئی انسانی عیب، بلکہ اس میں کوئی انسانی بات شامل کرے، تو یہ بھی ایک شرک کی صورت بنتی ہے۔ اللہ میں کوئی انسانی صفت کی، اس کو نیند آ جاتی ہے، تھک جاتا ہے، اس سے زبردستی سفارش سے کام کرایا جا سکتا ہے، یہ باتیں انسانی کمزوریاں ہیں، تو ان چیزوں سے وہ پاک ہے۔ اسی طرح سے انسان میں کوئی خدائی صفت مان لینا، یہ بھی شرک ہے۔ خدا میں کوئی انسانی صفت مان لینا کہ وہ بھی بچے جنتا ہے، اس کا بھی بیٹا ہے، کیا ہے نا لوگوں نے آخر، اور اسی طرح سے کوئی، یہ انسانی کمزوریاں ہیں، تو انسانی کمزوری خدا میں ماننا ایک شرک کی صورت وہ ہے، یہ تسبیح کے خلاف ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ کسی انسان میں خدائی صفتیں مان لینا، اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب۔ وہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ وہ خود قرآن کریم میں آیا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہیں بیان کرتی مگر تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کہ اس کے زبان حال سے خدا کی قدرتوں پر وہ دلالت کرتے ہو، وہ ایک اور معنی تو نکل آتا ہے، لیکن اصل تسبیح کی حقیقت ہم تو نہیں سمجھتے۔ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کا ہے ملک سارا اور اسی کی ہے تعریف ساری۔ الملک الحمد، لام جنس ہے، سارا ملک، ساری حکومت، ملک میں نے حکومت ہی ہوتا ہے، مالک یوم الدین، حاکم، مالک، پڑھا ہے ہم نے مالک یملک، ملک، یہ ملک کا معنی کنٹری نہیں، عربی میں ملک کا معنی حکومت کرنا ہے، حکمرانی۔ لہ الملک، اسی کی ہے، شاہ انہوں نے ترجمہ کیا اسی کا ہے راج، راج ہندی لفظ ہے اور بہت اچھا لفظ ہے ہندی کے لحاظ سے، اور اسی کو ساری تعریف ہے۔ الحمد، وہ الحمدللہ میں بھی آپ نے پڑھا تھا، ساری حکومت اسی کی ہے، ساری تعریفوں کا مالک وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، عبارت ہے وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وہ خوب قدرت رکھنے والا ہے، قدیر فعیل کا وزن ہے، پوری قوت رکھنے والا، ہر طرح کی، ہر وقت، وہ پوری قدرت رکھنے والا ہے، علا کل شیئن، ہر چیز کے اوپر، یعنی وہ یقدر و علا کل شیئن کے معنوں میں ہے انہوں نے کیا ترجمہ، اور وہی ہر چیز کر سکتا ہے، یہ ایک مفہوم دوسرا ہے, کر سکتا ہے. یعنی عبارت تو یوں نہیں ہے وہ یستطیع ان یعمل, ان معنوں میں تو نہیں ہے عبارت, وہ ہر چیز کر سکتا ہے, محاورہ ہے. قادر کا جو مشکل لفظ عربی تھا وہ نہ لیا اور اردو میں وہی مفہوم بیان کر دیا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. هو الذی خلقکم, وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا. ہوا مبتدا, الذی خلقکم صلہ موصول مل کر ہوا کی خبر بن رہا ہے. وہ ہے جس نے پیدا کیا تم کو. فمنکم کافرون ومنکم مومنون, پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. منکم وہی بات ہے, جار مجرور پہلے, مبتدا مؤخر ہو کے آیا ہے. منکم کافرون, تم میں سے کوئی کافر ہے, تم میں سے کوئی مومن ہے. با محاورہ ترجمہ ہوگا پھر تم میں سے, پھر تم میں سے, جو فے آیا ہے نا, فا زبر فا, پیدا کیا ہے پس پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی کافر ہو جاتا ہے, کوئی مومن ہو جاتا ہے. کافر اور مومن کا تو ترجمہ کرنے کی شاید ضرورت ہی نہیں ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے. بصیر خوب دیکھنے والا ہے. بما تعملون, یہاں بصرا بے کے معنی میں فعل کا جو آتا ہے نا استعمال, بصرا ہو اس نے اس کو دیکھا, اور کہتے ہیں بصرا بہی علما کی طرح, اور کرما سے بھی آتا ہے بصرا بہی. قرآن کریم میں بلکہ کرما سے یہ استعمال ہوا ہے. بصر تو بما لم تب یبصروا بہی, میں نے وہ چیز دیکھ لی جو ان کو نظر نہیں آئی تھی. تو اس طرح سے بصرا بے دیکھ لینا, تو بصیرم بے دیکھنے والا, وہ اس پر بھی بے کا صلہ آئے گا. بصیرم بما تعملون, خوب دیکھنے والا ہے اس چیز کو. ما تعملون, جو کہ تم کرتے ہو. اصل میں تعملون کے بعد ما کی ایک ضمیر عائد معذوف ہے. عبارت یوں ہونی چاہیے تھی واللہ بما تعملون ہو بصیر, اللہ اس چیز کو اچھی طرح دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. ما تعملون میں ما کو اگر مصدریہ مانے, موصولہ نہ مانے تو بھی ترجمہ ہو سکتا ہے, پھر عمل اس کا مصدر لے لیں گے. واللہ بصیرم بعملکم یا اعمالکم, اللہ دیکھنے والا ہے تمہارے عمل کو یا تمہارے اعمال کو, یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. حق کے ساتھ ایک تدبیر سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے, یعنی کسی مقصد کے ساتھ. حق کے اصل معنی ہوتے ہیں پا لینا کسی چیز کو, درست ہونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے, ٹھیک ہونا, موافق ہونا, حکمت کے موافق ہونا کسی دوسری بات کے. تو حق کا ترجمہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, ٹھیک طور پر پیدا کیا ہے, درست پیدا کیا ہے, اور اس میں مقصد کی درستی بھی آ جاتی ہے. اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے ایک خاص تدبیر سے پیدا کیا ہے, یعنی اس کی کوئی پلان ہے اس مخلوق میں, یوں ہی بے مقصد نہیں. وصوّرکم, اور اس نے تمہاری شکلیں بنائی. سواد واو رے سارا یسور, مجرد قرآن میں تو نہیں استعمال ہوا اور خدا جانے اس کا معنی بھی کیا ہو سارا یسورو کا. بہرحال فعل ضرور ہے, میں نے اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مجرد کا معنی کیا ہوتا ہے. ہاں نہیں, وہ تو خیر ہے ہی, وہ تو فعل ناقص کے طور پر ہاں ہے وہ معنی بھی, لیکن شاید کوئی اور معنی بھی ہو. بہرحال مادہ اس نہیں, وہ جو سارا ہے نا جس کے میں نے ہو جانا ہے, وہ سواد یہ رے سے ہے, وہ واو رے سے نہیں ہے. وہ سارا یسیر ہوتا ہے, سارا یسور ہو نہیں ہوتا. اگر یہ واوی مجرد میں استعمال ہوتا ہے تو پھر سارا یسور ہوگا. دیکھ لیجئے گا معنی ڈکشنری میں, میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. بہرحال باب تفعیل میں صور یصور تصویرن, اس کے معنی ہے شکل دینا, صورت بنانا. صورت خود عربی لفظ ہے, اسی سواد واو رے سے نکلا ہے. صوّرکم, اس نے تمہاری شکلیں بنائی, تم کو شکلیں دی. اصل ترجمہ تو یہ ہے تم کو شکلیں دی, اور اسی سے تصویر نکلا ہے, تصویر بنانا, شکل بنانا. صوّرکم, قرآن کریم میں سورۃ آل عمران میں آیا یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء, وہ ماؤں کے پیٹوں میں تم کو جس طرح چاہتا ہے شکلیں دیتا ہے. تو تصویر بنانا ہی نہیں, شکل و صورت بنانا, کوئی شیپ دینا. صوّرکم, اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. فاحسن صوركم، یہ سورت کی جمع ہے صورن، سورت ان خود عربی لفظ ہے، چھوٹی تے سے لکھا جاتا ہے، اس نے تمہاری صورتیں بنائی، فاحسن بس بہت اچھا بنایا، یہ باب افعال کا ماضی ہے، افعل التفضیل نہیں ہے، فاحسن اس نے خوب اچھا بنایا، صورکم یہ احسن کا مفعول ہے، رے کی زبر ہے علامت اس کی نصب کی، اور تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں، اور یہ کہ انسانی شکل حیوانوں میں ایولیوشن کے لحاظ سے بھی بہترین ہے یا کیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو تمہاری شکلیں انسان کی شکل اعتدال کے لحاظ سے، یعنی اپنی جگہ سمیٹری اس کی جو ہے اس کی بہترین خوبی کی طرف بھی اشارہ ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو خطاط ہیں عربی خط میں، خاص طور پر نستعلیق میں، وہ سارا انسانی جسم سے سارے ڈائمینشنز لیتے ہیں خط کی، الف، الف کہتے ہیں کہ انسان اگر 5 فٹ لمبا ہے تو مثلا 1 فٹ چوڑا سینہ یا کندھے اس کے یا دو ہو، یہ اس میں اختلاف ہے، مختلف ملکوں میں مختلف قد ہوتے ہیں کہ 3-5 کی نسبت ہے، 2-6 کی نسبت ہے یا کیا ہے، الف کی چوڑائی اور الف کی لمبائی انسان کے قد اور اس کے کندھوں کے حساب سے قلم کے وہ ابتدا ناپ اس سے رکھتے ہیں، پھر اس الف پر ساری پیمائش بے تے جیم وغیرہ کی، آدھا الف، پونا الف، ٹیڑھا الف، ترچا الف، سب پھر الف ہی چلتا ہے، یعنی سمیٹری کے اعتبار سے بھی انسانی قامت ایک بہترین نمونہ سمجھا گیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی ہی کی طرف ہے انجام، یہ مسیر وہ ہے، سارا یسیروں کا اسم ظرف پہلے آ چکا ہے، مسیرن مسیرن ہو جانا، جگہ ہو جانے کی، اور اس طرح سے یہ انجام کے معنوں میں آتا ہے، جہاں جا کے پہنچنا ہو، اور اس کی طرف سب کو پھر جانا ہے، پھر جانا مصدر ہے، اصل تو یہ ظرف ہے لیکن ظرف مصدر میمی بھی ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہے، اس لیے پھر جانے کی جگہ اسی کی طرف ہے یا پھر جانا اسی کی طرف ہے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، مسیر مصدر میمی بھی ہے، ظرف بھی ہے، آخر کار انجام سب کا اسی کی طرف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور، صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں، آپ نے تو نہیں دیکھا ہوگا وہ سواد وا اور رے کا مجرد کیسے آتا ہے، ابھی میں نے منجد میں سے دیکھا، وہ یہ کئی معنوں میں آتا ہے، بلکہ ایک معنی اس کا سارا یسوروں کا، کوئی آواز نکالنا زور کی وہ بھی ہوتا ہے، اسی سے قرآن کریم میں لفظ سور آیا ہے، جو پھونکنے کا کوئی آلہ ہوتا ہے، جب اس میں پھونکا جاتا ہے اس میں آواز سے، یعنی ونڈ انسٹرومنٹ ہے وہ، زور کی آواز نکالتا ہے، اور سارا یسور کا معنی مڑنا بھی ہوتا ہے، بہرحال مجرد میں اس کا تصویر والا معنی نہیں ہوتا، یہ باب تفعیل میں آتا ہے، سوارا یصور، اور تصورہ پھر آتا ہے صورت اختیار کرنا، اسی سے ہمارے ہاں تصور نکلا ہے لفظ، اور استعمال ہوتا ہے، صورہ فتصورہ، اس نے اس کو صورت دی، اس نے ایک صورت اختیار کر لی۔ پھر اگلی آیت ہے، یا عالم ما فی السماوات والارض، اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے، عالم یا عالم سے مضارع استعمال ہوا ہے، وہ جانتا ہے، ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما مفعول ہے یہاں، جانتا ہے اس چیز کو جو کہ فی السماوات آسمانوں میں ہے، والارض اور جو زمینوں میں ہے، زمین میں ہے، ما واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، اس لیے جانتا ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یوں بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، من اور ما واحد کے لیے بھی آتے ہیں، جمع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ویعلم اور جانتا ہے ما، اور اگر یہ دو دفعہ یعلم کو لیں کہ یعلم ویعلم، ورنہ سیدھا بھی چل سکتا تھا، یعلم ما فی السماوات والارض وما تسرون وما تعلنون، دوبارہ یعلم آیا ہے تو اردو میں ترجمہ مناسب یوں ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے، اور اس کو بھی جانتا ہے، ما تسرون جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو، ما تو وہی موصولہ ہے، تسرون اسر یسر اسرارا سین را را مادہ سے سر یسر کے معنی خوش کرنا ہوتا ہے اور اس سے خوش ہونا کے لیے یہ فعل مجہول استعمال ہوتا ہے سر وہ خوش ہوا یعنی خوش کیا گیا اور باب تفعیل سے آئے باب تفعیل نہیں بلکہ باب افعال ہے اسر اسرار یسر اسر یسر باب تفعیل ہوتا تو سرر یسرر ہوتا تسرون تفعلون تسررون تھا اصل میں اور رے جو ہے اس کی زیر سین کو دے کر آگے شد پیدا ہوتی ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اسر یسر چھپا لینا پوشیدہ کر لینا اور یہاں بھی بلکہ اگلی عبارت میں بھی ضمیر عائد معذوف ہے یعنی یا عالم ما تسرون ہو و یا عالم ما تعلنون ہو اور اس کو جو کہ و ما اور اس کو بھی جو کہ یہاں بھی ما ریپیٹ ہوا ہے اس لیے دوسرے و ما کے لیے اردو میں بھی کا ترجمہ بہتر ہے اور اس کو بھی جو کہ تعلنون تم ظاہر کرتے ہو عین لام نون مادہ مجرد میں بھی شاید اعلانو یا اعلانو استعمال ہوتا ہو بہرحال یہ باب افعال ہے اعلانا یعلنو اعلانا اس کے معنی بلکہ اردو میں تو اعلان کرنا اعلان کا لفظ ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے اور مراد ہوتا ہے ظاہر کر دینا کھلم کھلا ظاہر کر دینا تو وما تعلنون اور جس کو تم کھول دیتے ہو کھول کر کرتے ہو انہوں نے کیا ترجمہ یعنی عمل مراد ہے جو خیالات تم چھپاتے ہو اور جو کام تم کھل کے کرتے ہو قول ہو یا فعل ہو وہ سب کو جانتا ہے یا عالم ما تسرون و ما تعلنون جانتا ہے ان چیزوں کو بھی جن کو تم چھپاتے ہو اور ان کو بھی جن کو تم ظاہر کرتے ہو واللہ علیم بذات الصدور جملہ اسمیہ ہے اور اللہ تعالی اس میں واو استیناف کیا ہے ایک طرح سے کیونکہ پچھلے واو کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا اور اللہ تو وہ ہے جو کہ علیم خوب جاننے والا ہے اور اس پر بے لگی ہے کیونکہ عالم بے کا معنی بھی وہی ہوتا ہے جو عالم ہو کا ہوتا ہے علیم بے خوب جاننے والا فلاں چیز کو اور بے کے بعد وہ چیز آئے گی جس کے جاننے کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ یہاں لفظ ہے ذات الصدور ذات و ذات ذات یہ تو خیر بے کی وجہ سے ذاتے ہوا یہ ان اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے جو مضاف ہوتے وقت ان کی ایک خاص شکل ہوتی ہے زو زا زی اور ذات و ذات تو ذات الصدور صدور ہے صدر ان کی جمع صدر ان کا معنی ہے سینہ صدر یا صدوروں میں نے صادر ہونا جاری ہونا ان معنوں میں بھی آتا ہے اسی سے اردو میں ایک لفظ صادر ہونا کوئی کام صادر ہونا رسالہ فلاں جگہ سے جاری ہوتا ہے اس کے لیے بھی آتا ہے یسدرو تو اصل صدر یسدرو کا کہیں آگے قرآن کریم میں آئے گا ایک معنی ہوتا ہے پانی پلا کے جانوروں کو واپس لانا خیر وہ تو ورب کے معنی ہے صدر کے معنی سینہ ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے صدور اب ذات الصدور کا معنی ہوتا ہے سینوں والی اور اس سے مراد ہے وہ چیز جو سینوں میں چھپی ہوئی ہوتی ہے سینوں والی یعنی سینوں میں چھپنے والی چیز ان معنوں میں جو خیالات دل میں ہیں صدر یا سینے کو عام طور پر خیالات جو محفوظ رہتے ہیں وہ دماغ میں رہتے ہیں دل میں رہتے ہیں محاورے کی بات ہے کہ سینے میں بھید چھپانا فلاں کے سینے میں اتنے بھید ہیں ویسے وہ جو باتیں ہیں شاید ان کا مرکز سینہ نہ ہو دماغ ہو لیکن زبان میں اس طرح استعمال ہوتا ہے تو اس لحاظ سے سینوں والی چیز ذات واحد ہے وہ پلورل نہیں ہے وہ چیز جو سینوں میں ہے چھپی ہوئی یعنی دلوں کے بھید بھی جانتا ہے الم یاتکم کیا تمہارے پاس نہیں آیا اتا یاتی پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ یہ ورب اور یہاں اس کے بعد نبا اس کا فائل آ رہا ہے وہ عطایاتی کے بعد جب بے لگتا ہے تو اس کے معنی لانا ہوتے ہیں یہ وہاں یہاں وہ بے کے ساتھ نہیں استعمال ہوا علم یاتکم مفعول آیا ہے ڈائریکٹ، کیا نہیں آیا تمہارے پاس؟ اتا جا اور اتا ہم مانا ہی ہیں، اتا ہو جا ہو وہ اس کے پاس آیا، علم یاتکم کیا تمہارے پاس نہیں آیا، آ استفہامیہ ہے اور لم نے یاتی کو مجزوم کیا ہے کیونکہ یا تی تھا بلکہ یا تی بنا پھر یہ گر جاتی ہے ناقص میں، کیا تمہارے پاس نہیں آیا، اور آنے کا فائل ہے یاتکم کا نبا الذین کفروا من قبل، نبا و فائل ہے، نبا ان کے معنی ہیں خبر اور عموماً اہم خبر کو کہتے ہیں، نبا یم با او خبر دینا اور امبا یمبے اور نبا یونبے سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، ناؤن ہے نبا ان، نبا ان املا کے لحاظ سے لکھا جا سکتا ہے نون بے اور الف لکھیں اور الف پر حمزہ دے کر اس پر ہم دو پیش دیں نبا ان، قرآن کریم میں یہ واو سے کہیں واو سے اور کہیں شاید الف سے بھی لکھا گیا ہو، بہرحال واو کے سے لکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حمزہ مضموم ہے، پیش والا حمزہ ہو، بعض دفعہ خود حمزے کی حرکت بھی یہ طے کرتی ہے کہ اس کو الف پہ لکھنا ہے یا یہ پہ لکھنا ہے یا واو پہ لکھنا ہے، بعض دفعہ اس کے ما قبل کی حرکت سے فیصلہ ہوتا ہے، تو یہاں عام عربی میں تو لکھ دیں گے کہ پہلے کی زبر ہے نبا اس لیے الف سے ہی حمزہ لکھے اور نبا او پڑھے، لیکن قرآن کریم میں اس پیش کا خیال رکھ کے واو پر حمزہ لکھا گیا ہے، مادہ تو نون بے حمزہ ہی ہے، نبا او یہ مضاف ہے یہاں اسی لیے اس پر تنوین بھی نہیں ہے الف لام بھی نہیں ہے، اللہ زینا ان لوگوں کی خبر جو کہ جنہوں نے کہ کفرو کفر کیا کفر کی راہ پر چل پڑے منکر ہوئے، من قبل پہلے بھی، یہ من قبل قبل مضاف ہے اور یہ ظرف ہے، ظرف کی طرح یہ مضاف ہو کے آتا ہے، اس کا مضاف الیہ جو ہوگا وہ تو مجرور ہوگا، جب یہ مضاف ہو کر آئے تو پھر قبل کی لام کی زبر ہی پڑی جاتی ہے، قبلہ قبل ذالک، البتہ اس پہ من لگ جائے تو پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں من قبل ذالک من قبل کا، پھر لام کی زیر ہو سکتی ہے جبکہ مضاف ہو رہا آگے، لیکن اگر یہ مضاف نہ ہو رہا ہو یعنی اس کا مضاف الیہ بیان نہ ہوا ہو، کیونکہ وہ کسی کی طرف مضاف تو ہوتا ہے چاہے ہم عبارت میں اسے معذوف ہی سمجھ لیں، مثلا یہاں من قبل، من قبل ہم، من قبل کم، من قبل ذالک، ایسا کچھ مراد تو ہے، لیکن اگر مضاف الیہ حذف کر دیا جائے تو پھر طریقہ یہ ہے کہ اس قبل کی لام پر پیش آتی ہے پھر زبر نہیں آتی، حتیٰ کہ شروع میں من بھی اگر ہو، بلکہ من آتا ہے عموماً جب اس کا مضاف الیہ نہ ہو تو اس کے شروع میں من لگتا ہے، لیکن اس صورت میں پھر قبل پیش کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور من قبلوں کا پھر معنی بنتا ہے پہلے بھی، اور اس طرح سے اس کا ترجمہ ہوگا کیا تمہارے پاس خبر نہ آئی ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے بھی کفر کیا تھا، یعنی جو پہلے بھی ہوئے ہیں کافر، فذاقوا وبال امرهم، ذاق یذوق ذال واو قاف فا تو عطفہ ہے جس کا میں نے پس، نتیجہ یہ ہوا کہ اس لیے پھر یوں ترجمہ فیض برفا کا تو ہوتا ہے، ذاق یذوق چکھنا، ذال واو قاف مادہ، اسی سے لفظ ذوق نکلا ہے، وہ بھی ایک ذہنی گویا کہ چکھنے کی کیفیت ہوتی ہے کسی چیز کو، قوت ذائقہ آپ نے پڑھا ہے، چکھنے والی قوت یا سینس جو انسان کے اندر ہے وہ اس کا اسم فاعل مؤنث ہے، تو ذاق یذوق چکھنا ذوقا، اور اس سے ذاقو جو کہ اصل میں ہے ذوقو، انہوں نے چکھا، یہ کوئی واو سے پہلے حرف معذوف نہیں ہوا، یہ لام یعنی ناقص تو نہیں ہے اجوف ہے، تو قاف جو آتا ہے اس کے پیچھے وہ واو جمع لگی ہے، ذاقو انہوں نے چکھا، وبال امرہم اپنے معاملے کا وبال، وبال کا مادہ واو بے لام ہی ہے، وبالا یا شاید وابلا یا اوبالا ہو، اس کے بھی مجرد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اس کے معنی خراب ہونا اور مہلک ہونا بھی ہوتا ہے. مثلا وبیل، کہ میں نے ایسی خوراک جو پوائزن پیدا کر دے جانوروں کے لیے، ایسی خوراک کا کہ فلاں جھاڑی ایسی ہوتی ہے، اس کے لیے وبیل کا لفظ عربی میں آتا ہے. اس سے ہی یہ لفظ وبال ہے، اردو میں یہ وبال استعمال ہوتا ہے، اور یہ نکال اور وبال سزا اور پنشمنٹ کے معنوں میں تقریباً ہم وزن لفظ ہے، دونوں فعال کے وزن پر ہیں. اس طرح سے سزا کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اصل تو معنی ہے برا نتیجہ کاموں کا، تو وہ بضرورت سزا ہوتا ہے، اس لیے وبال کا ترجمہ سزا کیا گیا ہے. اور ویسے اردو میں اپنے وہ فلانچ اس پر وبال آیا، وہ بھی سزا ہی کے معنوں میں ہوتا ہے. وبال امرہم، امر میں نے معاملہ کام، وبال مضاف ہوا ہے، اور وبال نصب میں ہے کیونکہ زاکو کا مفعول ہے، مفعول بھی ہے. وبال امرہم، آگے پھر مضاف ہے، امر بھی مضاف مضاف الیہ ہے دونوں طرف. انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا، یعنی اپنے کاموں کی سزا پائی، اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا ہے سزا پائی، انہوں نے چکھی سزا اپنے کام کی، یعنی اپنے کرتوت کی جو کچھ کرتے تھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ جار مجرور پہلے ہے، عذاب العلیم صفت موصوف بعد میں، مبتدا مؤخر نکرہ ہو کر آیا ہے، اور ان کے لیے ہے دردناک سزا. عذاب سزا خصوصاً جسمانی سزا کو کہتے ہیں، اور علیم الف لام میم، حمزہ لام میم مادہ سے، عالم یا علاموں کا معنی ہے دکھ اٹھانا، تکلیف سہنا، درد سہنا، اسی سے علم، علم میں نے درد. تو عالم یا علاموں سے فعیل کے وزن پر علیم بنا ہے، صرف اسم فاعل عالم بنتا، لیکن عالم دکھ دینے والوں کے لیے عموماً نہیں استعمال ہوتا، بلکہ مولم استعمال ہوتا ہے، عالم یولم ایلامن، باب افعال سے آتا ہے. تو علیم بمعنی مولم ہے، دکھ دینے والا. ہو سکتا ہے کہیں فعیل بمعنی مفعول بھی آتا ہے، فعیل دونوں کام دے جاتا ہے. تو دردناک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، اور مراد ہے سخت درد دینے والی سزا، ان کے لیے سخت درد دینے والی سزا ہے، یا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب اردو میں استعمال ہوتا ہے، لہذا اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوتی. یہ تو پہلے کافروں کا بیان تھا کہ انہوں نے بھی یہی کیا اور پھر اپنے اعمال کی سزا پائی. غالقہ بے انہو کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، غالقہ وہ بات، اور یہاں مراد ہے یہ ان کو عذاب علیم اس وجہ سے آیا کہ، یہ ذالک میں یہ سینس ہے، یہ بات اس وجہ سے ہوئی کہ، بے کا معنی ہی ہے کی وجہ سے، ذالک بے یہ اس وجہ سے ہوا کہ، کے کا ترجمہ تو انا میں ہے، بے انا یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک، کہ یہ حقیقت ہے کہ. اب جو انا کے بعد ہو ضمیر ہے، یہاں اس کا کوئی مرجع نہیں ہے، کس کے لیے آئی ہے ضمیر، کوئی ایسے پچھلے لفظ نہیں ہے، اور اگر انا ہو کہ وہ عذاب جو ہے تو پھر آگے کوئی خبر آنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہے. دوسرے یہ ہے کہ انا ہو کے بعد کانت تاتی فعل آ رہا ہے، اس لیے یہ انا کے بعد ضمیر لگانی ضروری ہو گئی، کیونکہ انا کے بعد فعل نہیں آتا، اور یہ وہ ضمیر ہے جس کو ہم ضمیر شان کہتے ہیں، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ انا کا یا انا کا ہی ہوتا ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک، کانت تاتیہم ان کے پاس आते रहते थे, उनके पास आया करते थे। कानत ताती, दोनों मुअन्नस के सीगे देखिए, काना के भी मुअन्नस का सीगा और ताती भी मुअन्नस का है, मुखातिब का नहीं है। कानत ताती हिम, माजी इस्तेमरारी के साथ है कि ये आते थे उनके पास, रसूलुहुम उनके रसूल, ये ताती का फाइल है असल में और रफा में है। और आप देखें यहां कि जमा मुकस्सर होने की वजह से मुअन्नस हो गया, हालांकि रसूल आकिल की जमा है, गैर आकिल की नहीं है। तो कानत तातीहिम रसूलुहुम, आया करते थे उनके पास उनके रसूल, रसूल की जमा रसूल जमा मुकस्सर है, फाइल है रसूल, रफा में है। बिल बय्यन आते, वाज़े निशानियों के साथ। यहां जो बे आ गया है इसकी वजह से ताती हिम का माना ही बदल जाएगा, क्योंकि अता बे का मैंने होता है लाना, इसलिए अब तर्जमा होगा उनके पास लाते थे उनके रसूल बय्यनात, बय्यनात के साथ आते थे या लाते थे करना चाहिए, क्योंकि अता बे का मैंने लाना होता है, जा आबे का मैंने भी लाना होता है। लफ्ज है बय्यनात, जो कि बय्यनात उनकी जमा है, मादा इसका बे ये नून, बा या नून, असल बुनियादी मादा तो ये है। और ये बान यबीन इस्तेमाल होता है तारा भाई अजरेबों से, ये मुख्तलिफ माना देता है मस्दर के फर्क के साथ, बाब तो वही रहता है, बान यबीन ही होता है उसमें से। मसलन बान यबीन बैनन, इसका मायना होता है जुदा होना, अलग हो जाना, एक मायना इसका यह है, जबकि बैनन इसका मस्दर आए। इसी से बा इन, एक खास तरह की तलाक को कहते हैं जिसके बाद मियां बीवी में जुदाई पक्की वाक्य हो जाती है, तलाक बैन हमारी एक फिकही इस्तलाह है, जुदा कर देने वाली तलाक। दूसरा इस्तेमाल यह है कि बान यबीन बयानन, मस्दर और हो गया, इसके फिर दो मायने होते हैं, वाजे करना भी होता है और वाजे होना भी होता है, लाजिम मुतअद्दी दोनों तरह इस्तेमाल होता है। बहरहाल इसके और भी लफ्ज हैं, बैन उन बयान उन, तिबियान भी एक मस्दर है कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है, बैन जर्फ के तौर पर भी आता है, बैन हु व बैन हु, मादा तो यही है। इसी से ये लफ्ज मुश्तक नहीं है, यानी इस्म फाइल या मफूल के मानों में उस तरह बनाया नहीं गया। बैयना युबैनु फेल इस्तेमाल होता है बाब तफ़ईल से, बैयना युबैनु तबयीनन, वाज़े कर देना, लेकिन ये बैयन है, बैयना नहीं है। बैयनुन का मायना है बड़ा वाज़े, असल का मायना है ये इस्म फाइल ही के मायनों में सिफत है एक तरह की, बहुत ही वाज़े कर देने वाला, मायना तो इसका बनता है ये। फिर ये रोशन दलील वाज़े सबूत, इन मानों में इस्तेमाल होता है बय्यनुन, गवाही को भी बय्यनतुन कहते हैं, मुअन्नस में आए बय्यनतुन, मैंने गवाही, जो एक गवाह होता है किसी मुकदमे का वो भी बय्यनतुन है। तो गवाही, रोशन दलील, वाज़े सबूत, ये इसका माना होता है। और इस बय्यनतुन की जमा है बय्यनात। अब वाज़े दलायल, इन्होंने किया निशानियां, हालांकि लफ्ज बिल आयात नहीं है, आयात होता तो फिर तो निशानी ही मैंने करते, जा तुम रसूलुहुम बिल बिल आयात है, लेकिन यहां है बिल बय्यनात, वाज़े दलीलें लेकर आए, रोशन सबूत लेकर आए। और फिर उससे मुराद मौजज़े हो सकते हैं जो अंबिया को निशानियां दी गई, चाहे वो हिस्सी मौजज़े थे या जो भी थे, बहरहाल अकली तौर पर हिस्सी तौर पर हर लिहाज से वो अपने मुखातबीन को कायल कर लेते थे। उनके पास खुदा की किताब जो होती थी वो भी बय्यनात पर मुश्तमिल है और दूसरे भी, इसलिए तर्जमा इन्होंने निशानियां किया है, वाज़े निशानियां, वाज़े दलायल, रोशन दलीलें लेकर आए। फ़क़ालू, बस उन्होंने कहा। अब देखिए ग्रामर के एतबार से फ़क़ालू रसूल के लिए भी हो सकता था, यहां नबी आए दलीलें लेकर और नबियों ने यूं कहा, لیکن اگلی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں قالو کی ضمیر فاعلین جو ہے ہم وہ رسل کے لیے نہیں بلکہ وہ جو ہم تاتی ہم رسولو ہم میں جو ضمیر آئی ہے یہ ان کے لیے ہے جن کی طرف رسول لائے نشانیاں انہوں نے یہ کہا. کیا کہا؟ ابشر یہدوننا استفامیہ ہے. بشر بشر اردو میں بھی ترجمہ ہوتا ہے انسان کے لیے ایک دوسرا لفظ بشر بھی ہے ایک اللہ کی مخلوق میں سے ایک جنس ہیومن بینگز جو ہیں ان کے لیے لفظ بشر بھی آتا ہے. بشر بے شین رے مادہ کے مختلف استعمال ہیں اور بشرتن سکن کو بھی کہتے ہیں جو ظاہر نظر آتی ہے انسان کی کھال. اس طرح سے بشرن جیسے نظر آئے یا کچھ بہرحال یہ لفظ اس کا کوئی اردو ترجمہ کرنے کی آدمی کیا انہوں نے یا انسان کر لے یہ پوری ایک مخلوق پر جس طرح سے حیوانات ہیں فرشتے ہیں جن ہیں ایک مخلوق ہے خدا کی جسے بشر کہیں جسے ہومو سیپین کہتے ہیں کچھ انگریزی میں شاید اس سینس میں ہے. کیا کوئی بشر ابشرن کیا کوئی بشر یہدوننا ہم کو ہدایت کریں گے. اب دیکھیے بشرن مبتدا ہے اور یہدوننا آگے فعل اور مفعول مل کر خبر بن رہا ہے جملہ فعلیہ. بشرن واحد بھی ہے بظاہر واحد ہے تو پھر یہدینا ہونا چاہیے تھا. کیا کوئی ایک بشر ہمیں ہدایت کرے گا جمع آئی ہے اس لیے کہ لفظ بشر پوری جنس پر بول کے جمع کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں جمع ہی کے معنوں میں آیا ہے. کیا انسان ہمیں ہدایت کریں گے یعنی ہمارے جیسے انسان یہی قرآن کریم میں بشر مثلنا وغیرہ کے الفاظ آئے ہیں. تو ابشر یہدوننا کیا آدمی ہمیں ہدایت کریں گے یعنی آدمیوں سے بھی ہدایت بھلا مل سکتی ہے جو ہمارے جیسے انسان ہیں. آگے ہے فکفر پہلا انکار تو کیا کہ بشر کیسے یہ خدا کا پیغام لا کے آ سکتا ہے. یہ وہ مسئلہ ہے کہ قرآن کریم میں بڑی اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے لیکن عجیب بات ہے ہمارے مولویوں کی کہ اتنا قرآن میں واضح مسئلہ اور پھر وہی نور و بشر کی بحث چلاتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہے. یہ بات اس لحاظ سے زیادہ عجیب ہے بارہویں پارے میں سورت رعد میں غالباً تیرہویں پارے میں تمام انبیاء کے ذکر میں آیا ہے کہ تمام انبیاء کو اس سچویشن کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے مخاطبوں نے انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہو تمہاری بات ہم کیوں مان لیں. اور پھر اس میں آگے آتا ہے قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده. کسی نبی نے نہیں کہا بھائی تمہیں غلطی ہے میں کہاں بشر ہوں بلکہ وہ کہتے ہیں ہاں بشر تو ہم ہیں لیکن اللہ جس پہ اپنا فضل کر دے کر دے. یہاں پوزیشن یہ ہے کہ عرب لوگ انکار کرتے تھے کافر انکار کرتے تھے یہی جو آیا ابشر یہدوننا کہ ہمارے جیسا انسان ہے اس کو کہاں خدا سے اتنا ربط اور تعلق ہو سکتا ہے یہ ماننے کی چیز ہی نہیں ہے کہ اس فانی انسان کا ربط خدا خالق و مالک کے ساتھ ہو سکتا ہے اور رسول بن سکتا ہے. اور ان کا صغرہ کبرہ یوں تھا کہ چونکہ یہ بشر ہے اور بشر رسول نہیں ہو سکتا لہذا یہ رسول نہیں ہے. سیدھی دلیل ان کی یہ ہوتی تھی بشر ہے بشر رسول نہیں ہو سکتا لہذا یہ رسول نہیں ہے اس بنا پر انکار کرتے تھے. ہمارے یہ جو بریلوی حضرات ہیں اکثر کہتے ہیں جی وہ بشر تو کافر کہا کرتے تھے نبی کو کہتے تھے اس کی بشریت کی بنا پر ہی تو اس کی رسالت کا انکار کرتے تھے ان کی دلیل یہ تھی. اب یہ عجیب بات ہے قرآن نے تو یہ سکھایا کہ بشریت اور رسالت جمع ہو سکتی ہے حل کنت الا بشر اور رسولا کہ میں بشر رسول ہوں بشر بھی ہوں رسول بھی ہوں اور بشر رسول ہونا قرآن نے کئی طریقوں پر سمجھایا کہ بھلا مردہ اور زندہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں اندھا اور سوانکھا ایک جیسے ہو سکتے ہیں یعنی جو فرق اندھے اور آنکھوں والوں میں ہے وہ فرق ہے عام بشر اور بشر رسول میں. یہ سمجھایا کہ یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں اور اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اس کو رسالت دے دیتا ہے. تو اس کو نہ سمجھے، اور انہوں نے تو کیا انکار، اور سارے نبیوں کی امتوں میں چند ہی صدیوں کے بعد یہ عجیب سچویشن پیدا ہوتی رہی ہے کہ آنے والے ان کے ماننے والے یہ کہتے تھے چونکہ وہ رسول ہے اور رسول بشر نہیں ہوتا لہذا وہ بشر نہیں. یعنی اب اس میں جو درمیانی چیز ہے کہ رسول بشر نہیں ہوتا، وہ کافروں والی بات ہی درمیان میں مان لی نا. انہوں نے کہا تھا کہ بشر ہے، بشر رسول نہیں ہوتا لہذا رسول نہیں. انہوں نے کہا رسول ہے، رسول بشر نہیں ہوتا لہذا یہ بشر نہیں. گویا کہ اصل حقیقت وہی کافروں والی مانی کہ رسالت اور بشریت جمع نہیں ہو سکتی. انہوں نے اس کی بنا پر رسالت کا انکار کیا، انہوں نے اس کی بنا پر بشریت کا انکار کر دیا. لیکن وہی کافرانہ عقیدہ کہ رسالت اور بشریت اکٹھی نہیں ہو سکتی، استدلال اسی پر ہے. اس سے زیادہ گمراہی کی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہاں بشر کا لفظ آیا تو ہم نے یہ بات اس لیے ضروری سمجھی. ورنہ ایک اور لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بھی گدھا پند ہے کہ نور اور بشر، نور اور بشر کو ایک دوسرے کے مقابلے کی چیز ہے. اگر کہتے بشر یا حیوان، بشر یا جن، بشر یا فرشتہ، آدمی ہے یا بھینس ہے، یہ تو چلیے کوئی بات بھی تھی. نور اور بشر ایک دوسرے کے مقابلے کے کیسے لفظ ہیں؟ نور کے مقابلے پر تو ظلمت ہونا چاہیے پھر، کہ وہ نور ہے یا ظلمت ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا نعوذ باللہ. تو یہ تو دو لفظ ایک دوسرے کے مقابلے کے ہی نہیں ہیں کہ بشر نہ ہو تو پھر نور ہوگا اور نور نہ ہو تو بشر ہوگا. اس لحاظ سے بھی یہ غلط بات ہے. اور یہ بشریت کی اس انکار سے وہ مثلکم آیا، مثلکم میں ایک ظاہری اعضاء وغیرہ کی اور وہ چیز تو ہوتی ہے، اس لیے مثل کی پھر جو ہے نا انا بشر مثلکم، مثل کی پھر جو علم معانی و بیان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی تو آٹھ نو قسمیں ہوتی ہیں مثلیت کی. اس جیسا ہونا، جیسا ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا بالکل ہر لحاظ سے ایکول لیول پہ ہونا مراد ہو سکتا ہے، یا جزوی طور پر کسی پہلو سے مثل ہونا دوسرے پہلو سے نہ ہونا؟ تو اس طرح سے بشر ان پہ خام خواہ بحث چلا دیا اور اتنی احمقانہ باتیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے سنایا ادھر بہاول پور کی طرف ایک مولوی صاحب سٹیج پہ آئے تقریر فرمانے. تقریر کرنے سے پہلے کہا سب توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ. سب نے کہا جی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں توبہ کرتے ہیں. پھر بولا ایک دفعہ اور توبہ کرو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ. پھر لگایا، تین دفعہ کہنے کے بعد کہنے لگے کس چیز کی توبہ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تم گناہ ہوئی کہ توبہ سمجھ لیجیے یا کچھ آواز آئی. سرکار نہیں، توبہ اس بات کے کرائی ہے کہ کبھی نبی کو بشر نہ کہنا، اس لیے کہ بشر، اب دیکھیے کتنی مغالطے دیتے ہیں جو حالا کہ با میں نے ہے ساتھ، حالانکہ وہ بے زیر بے ہوتا ہے، اور شر ہے ہی نہیں لفظ الکار شر کے ساتھ. بشر کے معنی تو ہوتا ہے جس میں شر ہو، نبی میں کہاں شر ہو سکتا. یہ وہ دلیلیں ہیں. اس قسم کا اٹکل پچو دلیل کوئی وکیل بھی جج کے سامنے نہیں دے گا، وہ اسے گدا کہہ کے باہر نکال دے گا. لیکن مولوی صاحبان باتیں کرتے ہیں اور الٹا داد بھی لے جاتے ہیں، عوام تو جاہل ہوتے ہیں. یہ وہ چیز ہے. بہرحال یہ بشر کے ضمن میں یہ بات آئی، ابشر ہوں یا دون نا، کیا انسان ہوتے ہوئے وہ ہمیں ہدایت کریں گے، ہمیں اس راستہ سیدھا دکھائیں گے؟ فکافر، اسی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا کہ بشر ہے رسول نہیں ہو سکتا، رسالت کا ہی انکار کیا. پاگل کہتے تھے تو انہی کے ساتھ ہی کہتے تھے بے وقوفو، پاگل نہیں پہچانا جاتا، یہ مجنون کہاں ہو گیا؟ جو بھی اس سے بات کرے گا وہ کہے گا اس آدمی کو پاگل کہتے ہیں تو وہ خود پاگل ہے شاید. تو وہ جو اعتراض کرتے تھے یہ نہیں تھا کہ یہ اپنے کردار کے لحاظ سے رسول بننے کے قابل نہیں ہے، یہ تو فلاں قسم کا آدمی ہے، وہ کردار کے تو قائل تھے. جس دن انہوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا ہے مکہ میں، اس وقت بھی نبی کے گھر میں امانتیں رکھی ہوئی تھی، تو وہ انکار کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، خدا جانے دماغ میں کیا بات ہے، کہتا ہے جی اللہ پیغام بھیجا کرتا ہے. وہ نفس رسالت کے منکر تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بشر کا کسی بشر کا رب کے ساتھ رابطہ ہو اور اس کو تک پہنچاؤں، وہ رسالت کے ہی سرے سے منکر تھے. یہ نہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے منکر تھے، کہ ہوتی تو ہے رسالت لیکن یہ رسول نہیں ہو سکتے. وہ کہتے تھے رسول کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا. اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. فکفروا, چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا. وتول, اب کفروا کا مفعول یہاں نہیں ہے, کس چیز کا انکار کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا, رسالت کے ہونے کا, کتاب کا, سب مراد ہو سکتا ہے. جس طرح آمنو میں ایمان کی جو وہ پانچ چیزیں کہیں کہیں ملا کے کہیں اکٹھی بیان ہوئی ہیں, صرف آمنو کا لفظ ہے تو وہ سارا مراد ہوتا ہے. اس طرح کفرو ساری چیزوں کے انکار کو شامل ہے. وتولوا, اور انہوں نے منہ موڑ لیا. تولوا واو لام یہ مادہ سے باب تفعل کا ماضی کا صیغہ ہے. تولا یا تولا تولین, ویسے نصب میں پڑھے تو تولین کہہ سکتے ہیں, ویسے جو باب تفعل کا ناقص کا مصدر ہوتا ہے وہ اسی طرح آتا ہے تولین. جیسے پھر پڑھنے کو ال لگائیں تو التولی, یا مضاف ہو تولی تسلی ترقی وغیرہ کی طرح کا لفظ ہے. 20ویں پارے میں صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں ایک جگہ یہ لفظ آیا ہے اور وہاں دونوں معنی لگ سکتے ہیں, ایسی بھی عبارت ہوتی ہے. اب یہاں تولو وہ حاکم بن گئے, یہاں یہ معنی نہیں لگ سکتا. یہاں تولو کا معنی انہوں نے منہ موڑ لیا. یہ تولو ماضی کا صیغہ ہے, اصل میں تھا تولیو, پھر وہ جو یہ ہے وہ گر جاتی ہے ناقص کی, اور چونکہ ما قبل کی زبر ہے وہ اسی طرح رہتی ہے. انہوں نے منہ موڑ لیا یعنی نبی کی دعوت سے یا جو بھی بنا لے. واستغنى اللہ, اور بے نیاز ہو گیا اللہ. غین نون یہ مادہ سے غنی یا غنا, سمع یسمع سے بھی آتا ہے, ہو سکتا ہے غنا یا غنی بھی ہو, اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں. گانے کے لیے جو غنا کا لفظ ہے وہ بھی اسی سے نکلا ہے, اور غنا میں نے امیری اور تونگری بھی ہوتا ہے, غنی امیر بے نیاز دونوں معنی ہیں. استغنا کے معنی ہیں استغنا یستغنی استغنا ان, وہ بے نیاز ہو گیا, اس کو کوئی محتاجی نہ رہی, اس نے پرواہ ہی نہ کی کسی کی, یہ معنی ہے. اردو میں استغنا کسی کے سامنے اپنی محتاجی ظاہر نہ کرنا, دل کی جو امیری ہے اس میں وہ صاحب استغنا ہے, یعنی وہ کسی کے سامنے اپنی نہ کوئی حاجت بیان کرتا ہے نہ تکلیف. ایک تو وہ رویہ ہے استغنا کا کہ مال نہ ہوتے ہوئے کسی کو محتاج نہیں ہوتا, اسی کو فارسی میں کہا گیا ہے تونگری بدلست نہ بمال. امیر ہونا دل کی بنا پر ہوتا ہے, مال کے ذریعے سے آدمی نہیں امیر ہوتا. تو ایک وہ دل کی امیری ہے غریبی میں نام پیدا کر والی, علامہ اقبال کے لفظوں میں اس کو بھی استغنا کہتے ہیں. اور ایک استغنا باب استفعل, استفعل کا ماضی کا صیغہ, وہ غنی ہو گیا, وہ بے نیاز ہو گیا, اس کو کسی کی پرواہ نہ رہی, اور فاعل ہے اللہ. واستغنى اللہ, اللہ بے پرواہ ہو گیا یعنی ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں کہ انہوں نے منہ موڑ لیا تو ایسے اللہ کا کچھ نہیں بگڑا, وہ تو کوئی منہ موڑے یا اس کی طرف آئے وہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ان معنوں میں استغنا کے بعد عموماً ان آتا ہے کہ فلاں چیز سے اس نے بے پرواہی کی, یہاں وہ ان نہیں آیا. اگر لگائیں تو استغنا ان تولیہم, کہ وہ ان کے منہ موڑنے سے بے نیاز ہے, منہ موڑے یا رہیں اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. ان معنوں میں ہے واستغنى اللہ, اللہ نے بے پرواہی کی. بے پرواہی کی ذرا ترجمہ عجیب سا لگتا ہے, اللہ کو ان کی پرواہ نہیں, یہ با محاورہ ترجمہ سے شاید زیادہ بہتر ہو کہ کفر ان کا اور منہ موڑ لینا ان کا, اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. واللہ غنی حمید, اللہ غنی بھی ہے حمید بھی ہے. غنی میں بے نیاز, جو کسی کی ضرورت اور کسی کا محتاج نہ ہو, اور پھر حمید ہے غنی ہونے کے باوجود وہ تمام اچھی صفات کا, تمام اچھی صفات اس میں ہیں, حمد والے سارے پہلو ہیں. کیونکہ عام طور پر بے نیاز ہونا بعض دفعہ مذمت کا پہلو بھی ہو سکتا ہے, اکڑ اور تکبر. یہ اللہ کے لیے تو متکبر کا نام آیا ہے. زعم الذین کفروا, گمان کیا کافرون نے, زعم کا معنی زعم یزعم, زعم یزعم اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی دماغ میں خیال بٹھا لینا جس کی کوئی حقیقت نہ ہو, غلط خیال دماغ میں بٹھا لینا. گمان کرنا کے لیے تو حسب یحسب فعل آتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہو غلط ہو, لیکن زعم کا معنی زعم یزعم نصر ینصر سے اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی غلط خیال دماغ میں بٹھا لینا. اردو میں بلکہ یہ لفظ, عربی میں تو زعم ہے, اردو والے عموماً پیش استعمال کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ فلاں اس زوم میں مبتلا ہے, یہ غلط خیال اس کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. تو اسی لیے انہوں نے ترجمہ کیا وہ دعویٰ کرتے ہیں, یعنی ان کا کلیم یہ ہے یا وہ کرتے ہیں, زعم الذین کفروا, کافر یہ دعویٰ کرتے ہیں, یا ترجمہ کریں کافروں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے جو ہے غلط. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس پر ایمان رکھ لیا ہے, وہ یقین کر بیٹھے ہیں اور عقل سے انہوں نے پا لیا, لفظوں میں استعمال کیا جس کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی صحیح بنیاد ہی نہ ہو جس خیال کی. تو وہ اس زوم میں مبتلا ہو گئے ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, کر سکتے ہیں دعویٰ کا ترجمہ بھی ہے. یہ حال میں, ہاں یہ اچھی کی بات ہے آپ نے پوچھا ہے کہ سارا ماضی آ رہا ہے, حال میں ترجمہ اس وجہ سے کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, اس لیے اگر معاصرین کنٹمپریریز کا بیان ہے تو ہم حال میں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, ورنہ تو ماضی ہے انہوں نے یہ خیال کیا. یہ صرف چونکہ واقعہ بیان واقعہ ہے, وہاں فعل ماضی کا ترجمہ حال میں ہو سکتا ہے, اور انگریزی وغیرہ میں بھی ایسے موقعوں پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ترجمہ ماضی کا حال میں کیا جائے. زعم الذین کفروا, لفظی ترجمہ تو یہی ہے, دماغ میں بٹھا لیا کافروں نے, یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لن یبعثوا, کہ وہ ان کے لن یبعثوا اٹھائے نہیں جائیں گے, باعث یبعث بھیجنا اٹھانا کھڑا کرنا, باعث کے معنی مرنے کے بعد آنے والی زندگی کے لیے بھی یہ لفظ قرآن میں آیا ہے, اور ویسے اس کے اور معنی بھی ہوتے ہیں, کوئی وفد بھیجنا اس کے لیے بھی باعث آتا ہے, اصل معنی کھڑا کرنے کا ہے. تو باعث یبعث اٹھا دینا, اور جب یہ قرآن کریم کی ایک اصطلاح کے طور پر, ویسے تو ان معنوں میں بھی آیا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, اللہ نے بھیجا برپا کیا نبی امیوں میں سے, معنی تو اس کے یہ ہے, بلکہ بعض کہتے ہیں بعث کا معنی بیٹھے ہوئے اونٹ کو اٹھا دینا, اصل معنی یہی ہوتا ہے یا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بیٹھے ہوئے سوئے کو اٹھا دینے کا معنی یہ ہے, اس سے ہی بعث من فی القبور جو قبروں میں ہیں ان کی زندگی دوبارہ جو ہے اس کو بھی بعث کہا ہے قرآن کریم نے, اور یہاں اسی سینس میں ہے, اور یہ مجہول ہے, بو ایسا یو باسو اٹھایا گیا, یو باسونا وہ اٹھائے جائیں گے, اور لئی یو باسو ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. اب یہ جو یو باسو ہے اس کی نسب لن کی وجہ سے ہے, ویسے ان کی وجہ سے بھی ہو سکتی تھی, ان لئی یو باسو, اب تو یہ نسب اس کی وجہ سے ہے, ان کا کوئی عمل ظاہر نہیں ہوا کیونکہ اس نے بھی نصب دینی تھی اور آگے دوسرا ناصب آ گیا, لہذا اللہ یہاں لن یبعثوا اپنی جگہ منصوب ہے, اور یہ کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے زور سے انکار کرتے ہیں, تاکید اور جہد کے ساتھ انکار. کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے, یعنی ان کو کوئی دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. عرب کے کافروں کی یہ ایک بڑی واضح بات تھی, ایک شرک تھا, بتوں کے ساتھ ایک محبت تھی, دوسرے وہ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ آدمی مر کے خاک ہو گیا اور پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا, تیسرے وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اس فانی بشر کا پیدا کرنے والے کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے. یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. عقلی دلائل اس پہ ہو سکتے ہیں, بہت سے ہیں اور قرآن نے بھی دی ہیں, بہرحال وہ لوگ اس کو نہیں مانتے تھے. تو وہ یہ اس خیال میں لگے ہوئے ہیں کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے, زندہ نہیں کیے جائیں گے, انکار کرتے ہیں مر کے بعد آنے والے, بننے کے بعد آنے والی زندگی کا سختی سے. قل بلا و ربی. یہ مضمون قرآن کریم میں ان کا کہنا کئی جگہ مختلف بیان ہوا ہے. بعض دفعہ کافر یوں بھی کرتے تھے, بھائی تم کہتے ہو کہ مردہ زندہ ہو جائے گا, ایک ہڈی کوئی کہیں سے پرانی لایا, وہ نظر ابن الحارث کا شاید واقعہ, کہا یہ ہڈی ہے پھر اس کو زندہ تو کر دو. اس طرح وہ مذاق بھی اڑاتے تھے, تردید بھی کرتے تھے, تو یہ بات ان کے دماغ میں نہیں آتی تھی. قل, تو کہہ دے, آپ کہہ دیجئے, اردو میں احتراماً ترجمہ یوں بھی ہو سکتا, آپ فرما دیجئے. قل کا لفظی معنی تو کہہ. بلا, ہاں کیوں نہیں. دیکھیے بلا آپ نے پڑھا ہے, انکار والے سوال کے جواب میں آتا ہے. الم تاکل الطعام, کیا تو نے کھانا نہیں کھایا, اس کے جواب میں کہتے ہیں بلا, کیوں نہیں کھا لیا. یعنی تو سوالیہ منفی ہو یا ویسے منفی زور سے کی گئی ہو, اور اس منفی کی تردید کرنی ہو کہ یہ نہیں بلکہ اس کے برعکس یوں ہوگا, وہاں بلا استعمال ہوتا ہے. گویا کہ یہاں اس طرح من بلا کیوں نہیں, یعنی ضرور زندہ کیے جاؤ گے, تم نفی کرتے ہو اور بلا کے ساتھ اس نفی کا انکار ہے. گویا کہ سوال یوں تھا, الم نبعث, کیا ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے, جواب میں آتا ہے بلا ضرور کیے جاؤ گے. وربی, اور قسم ہے میرے پروردگار کے, یہ واو قسمیہ ہے, رب یہاں مجرور ہے واو قسمیہ کی وجہ سے, یہ تو خیر مضاف الیہ کی ہے. وربی, اور قسم ہے میرے پروردگار کی, لتبعثن, تم ضرور ہی کھڑے کیے جاؤ گے. لام تاکید کا, فعل مجہول ہے, نون تاکید کی لگی ہوئی ہے, لتبعثن, تم ضرور ہی اٹھائے جاؤ گے. انہوں نے ترجمہ کیا ہے تم کو بے شک اٹھانا ہے, یعنی اس نے اٹھانا ہے, میرے رب نے جس کی قسم کھائی ہے. یہ مفہوم کے لحاظ سے ترجمہ درست ہے, فعل تو ہے ہاں کیوں نہیں, قسم ہے میرے پروردگار کی تم ضرور ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. ثم لتنبؤن, صرف یہی نہیں کہ اٹھا دیے جاؤ گے, زندہ کر دیے جاؤ, یہاں مراد زندہ کرنا ہے نا باس کا. ثم لتنبؤن, پھر تم کو آگاہ بھی کیا جائے گا, وہی نبا ایو نبے, کسی کو آگاہ کرنا, اور اس سے نبا سے مجہول ہے, نبے آ یونباؤ, لتونبا ان, یہاں بھی حمزہ کی پیش کی وجہ سے واو پہ لکھا گیا ہے, جیسے نباؤ میں لکھا گیا تھا. تم کو ضرور ہی خبر دی جائے گی, تم کو آگاہ کیا جائے گا. نبا آ امبا آ نبا آ, جس چیز سے آگاہ کرنا ہو اس پر بے کا صلہ لگتا ہے. امبا آہو بے قضا و قضا و نبا آہو بے قضا و قضا, اس نے اس کو اس چیز کی خبر دی. یہ آگے بے آیا ہے, بما عمل تم, اس چیز سے آگاہ کیا جائے گا تم سب کو جو تم نے کیا. بے آگاہ کیا جائے گا اس چیز کے بارے میں, ما وہ جو کہ, عمل تم, تم نے عمل کیا. اگر ما کو مصدریہ مانے تو معنی بنتا ہے بے عملکم, مصدر لگا لینا ما عمل تم کا, ما اور ان مصدریہ بھی ہوتا ہے. یا انہوں نے مصدریہ نہیں ترجمہ کیا, پھر تم کو جتلانا ہے جو کچھ تم نے کیا. جتلانا آگاہ کرنا, خبر دینا. جتلانا میں اردو میں ذرا سینس زیادہ واضح ہے, جتلائے گا, تم کو جتلایا جائے گا جو تم نے کیے کام, یعنی تمہارے اعمال تم کو بتائے جائیں گے. اور یہاں بتانا سے مراد بھی حساب کتاب لینا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف بتا دیا اور پھر کہا کچھ نہیں. تو قرآن نے زور لگا کر قسم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ یہ ضرور ہوگا, یہ اس یقین کامل کا اظہار ہے جو نبی کو اس باعث بعد الموت کی پر یقین تھا. کہہ دے کہ ہاں 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 میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, تم کو ضرور پتہ دیا جائے گا, خبر دی جائے گی جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں بھی عمل تم, جو کچھ تم نے کیا, اصل ترجمہ تو یہی ہے جو تم نے پچھلی زندگی میں کیا, ماضی میں ہے, لیکن ہم ترجمہ بیان واقعہ کے طور پر جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب تمہیں بتایا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير، اور یہ بات، یہ باس اور یہ خبریں دینا، ذَلِكَ سے اشارہ اس چیز کی طرف ہے، وَذَلِكَ الْأَمْرُ، یہ بات، ذَلِكَ مُبْتَدَا ہے، خبر ہے، يَسِيرٌ، بہت آسان ہے، یہ سین رے، یسر یسر، سمع یسمع سے آتا ہے، آسان ہونا، مجرد میں، ایسر یوسر، تیسر یتیسر، یسر ییسر، یہ اس کے مختلف صیغے ابواب سے قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. تو یسیر فعیل کا وزن ہے، اس کے دو معنی ہیں، اصل معنی تو ہے آسان، جس میں کوئی مشکل نہ ہو. پھر کبھی کبھی یہ معمولی کے معنوں میں آتا ہے، کیونکہ معمولی چیز کو حاصل کرنا نہ جس کے لیے کوئی دقت خاص نہ پیش آتی ہو، ان معنوں میں معمولی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. مال یسیر، معمولی مال، تھوڑا مال. یہاں آسان کے معنوں میں ہے، یہ بات بڑی آسان ہے. بڑی آسان اس لیے کر رہے ہیں کہ فعیل کے وزن پہ آیا ہے. علی اللہ، اللہ پر، اصل عبارت ہے ذالک یسیر علی اللہ، یہ بات آسان ہے اللہ پر. اردو میں آپ ترجمہ اللہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، للہ نہیں آتا، عربی میں علی استعمال ہوتا ہے. ذالک یسیر علیہ، یہ بات اس آدمی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو عربی میں علی، اردو میں اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس پر بھی کر سکتے ہیں. اللہ پر یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے بڑی آسان چیز ہے، باسط بھی اور ساری خبر. فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، یہ حقیقت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا، اعمال سے آگاہ کیا جانا، اور پھر اس کے مطابق، یہاں نہیں بیان ہوا، دوسری جگہ قرآن میں سزا یا انعام کا ذکر ہے، یہ سب درست ہے. لہذا تم ایمان لاؤ، مانو اللہ کو، یعنی اس کو واحد لا شریک ماننا، وہ جیسا کہ اس کا حق ہے صفات کے ساتھ، ورسول ہی، اور اس کے رسول پر. پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، باللہ ہی کا اثر ورسول ہی، یہاں واحد آیا ہے رسول، کہیں جمع بھی آتا ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اور اسی لیے ہم نے وہ اوپر ماضی کے افعال کا ترجمہ حال میں کرنا مناسب یا یعنی جائز تو کم از کم ہے. پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے پیغمبر پر، رسول میں نے جو پیغام لانے والا ہو. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو کہ ہم نے اتارا. ان نور، نون واو رے سے پہلے یہ لفظ آ چکا ہے، اور یہ بھی مجرور ہے اسی بے کی وجہ سے. ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور نور پر، الذی، جو کہ، یعنی اس نور پر جو کہ، انزلنا، ہم نے اتارا. نزل ینزل، اتارنا، انزل ینزل، اتارنا، نزل ینزل میں نے بھی اتارنا ہوتا ہے، اور ان کے معنوں میں کوئی فرق کیا جاتا ہے تھوڑا بہت. انزلنا، ہم نے اتارا، ہم نیچے لائے، ہم نے نازل کیا. اب نازل بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی الذی کی ایک ضمیر عائد محذوف ہے، یعنی النور، النور الذی انزلنا ہو. ایمان لاؤ اس نور پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، صدق اللہ العظیم. اس کے ابتدائی حصے کا ترجمہ ہو چکا تھا بچے. فآمنوا باللہ ورسوله، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا، جس کو ہم نے اتارا. نور سے مراد ظاہر ہے یہاں قرآن کریم ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہاں بھی خبیر کے بعد بے کا صلہ ہے، یعنی خبیرم بے، جیسے بصیرم بے، علیمم بے آتا ہے. تو بما تعملون، اس چیز سے جو کہ تم کرتے ہو. خبیر کے معنی خوب خبر رکھنے والا، آگاہ، سب کچھ جاننے والا. اللہ کو تمہارے سب کام کی خبر ہے، کام کی خبر ہے، تمہارے عمل کی خبر ہے. یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ما مصدریہ مانے، تو پھر یوں بھی عبارت بن سکتی ہے واللہ خبیر بعمالکم، یا عمالکم مصدر لے لے، اللہ تمہارے کام سے آگاہ ہے، اسی لیے انہوں نے ترجمہ مصدری طرح گویا کہ کیا ہے. یوم یجمعکم، جس دن کے وہ تم کو اکٹھے کرے گا. یہاں یوم کی نصب ہے ایک فعل معذوف کی وجہ سے، دراصل وہ اس کا مفعول فی واقعہ ہوا ہے، یعنی مفعول بھی ہی کہہ لے، بلکہ مفعول فی تو ہوتا ہے جس دن کام واقعہ ہو، وہ تو اس لحاظ سے تو یجمع کا مفعول فی یوم بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک فعل کہ اذکروا، یاد کرو، ڈرو اس دن سے جب کے، تو یوم کی نصب ایک محذوف فعل کی وجہ سے ہے جس کا یہ گویا مفعول بھی ہے. یجمعکم، تم کو اکٹھا کرے گا. جمع یجمع، جمع کرنا، اکٹھا کرنا. یجمع کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس دن کے وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. لیوم الجمع، اکٹھے ہونے کے دن کے لیے لفظی ترجمہ بنتا ہے. یوم الجمع، اکٹھا ہونے کا دن یا اکٹھا کرنے کا دن، اس لیے کہ جمع کا معنی تو ہوتا ہے اکٹھا کرنا، اور یہ اس کا مصدر ہے، مگر مصدر معروف مجھول کا ایک ہی ہوتا ہے. جمع یجمع جمعان، و جمع یجمع جمعان، اس لیے جمع کا یہاں ترجمہ اکٹھا کرنا، اکٹھا ہونا، دونوں لیے جا سکتے ہیں. قیامت کے دن کے لیے قرآن کریم میں مختلف یوم کے اضافت کے ساتھ نام آئے ہیں، یوم الحسرت، یوم التناد، یوم القیامہ وغیرہ. یہاں یہ لفظ آیا یوم الجمع، اکٹھا ہونے کا دن. جی، اس دن کو یاد کرو، اور یہاں اردو میں پھر دن دو دفعہ لانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں، اردو محاورے میں، عربی میں تو تھی. یاد رکھو اس دن کو، یا جس دن کے وہ تمہیں اکٹھا کرے گا، یعنی اکٹھا کرنے والے دن سب اکٹھے ہوں گے. ذالک یوم التغابن، یہ ہوگا تغابن کا دن، یعنی وہ جو اکٹھا ہونے والا دن ہے اس کا ہی دوسرا نام ہے ذالک، اشارہ یوم التغابن، مضاف مضاف الیہ اس کی خبر ہے، تغابن کا دن. تغابن کا مادہ تو ہے غین بے نون، زیادہ تر یہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے مجرد میں، غبن یغبن غبن وغبن وغیرہ، اور اس کے مختلف معنی ہیں. مثلا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کپڑے کو دوہرا کر کے پھر سی دینا، مثلا کھلی قمیض ہے یا کوئی کپڑا کھلا ہے سلوار، اس کا کچھ حصہ دوہرا کے سی دینا تاکہ وہ چھوٹا ہو جائے، یہ معنی بھی ہوتا ہے، ان میں چھوٹے کرنے کا مفہوم ہے. غبنہ کا یہ معنی بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کے پاس سے گزر جائے اس طرح کہ اس آدمی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کب گزرا ہے اور کس وقت گزرا ہے، یہ بھی وہی دھوکہ دینے والی یا بھول جانے والے مفہوم اس میں آتا ہے. اور غبنہ یغبنو، غبنہ یغبنو، اسی نصرہ سے، ویسے یہ سمیہ سے بھی آتا ہے بعض معنوں کے لیے، اس کا وہ معنی بھی ہوتا ہے جو مشہور ہے لین دین میں، دھوکہ کرنا، کمی کرنا، گویا کہ خدا کے معنوں میں بھی آتا ہے. اب اس لحاظ سے دھوکہ کرنا یا دوسرے کو اس طرح کرنا کہ وہ بھول ہی جائے، اس سے یہ لفظ آیا تغابن. قرآن کریم میں اس مادہ سے اور کوئی لفظ، کوئی فعل کسی قسم کا نہیں آیا، صرف یہی ایک لفظ یہاں آیا ہے اس مادے سے، اور یہ باب تفاعل کا مصدر ہے. تغابنا یا تغابنوں کا اس لحاظ سے لفظی معنی ہونا چاہیے باہم ایک دوسرے سے دھوکہ کرنا، یا باہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا، یا دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جانا، وہ اس کے معاملے میں غبن سے کام لے، وہ اس کے معاملے میں، ایک معنی تو یہ بنتا ہے بنیادی باب تفاعل کا. یا پھر یہ معنی بنتا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کو اس طرح چکر میں ڈالنا کہ وہ دوسرے کو بھول جائے، اس لحاظ سے بھول جانا، بے خبر ہو جانا یا کر دینا، یہ بھی اس کی سینس ہے. تو اس دھوکے والے معنوں سے یہاں اکثر ہمارے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہار جیت کا دن، क्योंकि बहरहाल जब एक दूसरे को धोखा देता है तो एक हारता है एक जीतता है, फिर उसकी मुख्तलिफ तफसीरें की गई है कि इसको धोखे वाले लफ्ज से क्यों कहा गया है, काफिर धोखा खा जाएंगे और उनके जगह जो है वो बहिश्तियों को मिल जाएंगी। गोया कि इस दुनिया में जो धोखा खा गया वहाँ उस धोखे के जाहिर होने का दिन भी है। तो आम तर्जमा हार जीत का किया गया है, और अगर चाहें तो तफसीरों में बाज जगह जो सेंस लिखी है वो ये भी बनती है बाहम एक दूसरे को भुला बैठने का दिन। ऐसी हर एक को अपनी पड़ी होगी कि दूसरे की कोई खबर ही नहीं रहेगी, एक दूसरे को भुला बैठना, एक दूसरे को भूल जाना, बनती है सेंस ये भी उस माना से कि किसी के पास से कोई गुजरे और उसको पता भी ना चले कि ये कब गुजर गया था। तो ये दिन होगा हार जीत का। सीधी सेंस तो यही है कि बाज अपने अमाल में कामयाब होंगे, बाज हारेंगे, उस दिन जाहिर होगी हार जीत। जाहिर तो मैंने यही है, हार जीत जाहिर होगी। उस दिन कोई अमल तो नहीं होगा कि उसकी बिना पर वहां तो सिर्फ नताइज का जहूर होगा, असल जो काम था जिसकी वजह से हारा या जीता वो तो इस दुनिया में था। इसीलिए अगर हार जीत भी करें तर्जमा तो फिर बनता है हार जीत के जाहिर होने का दिन है असल तो। वमई यू मिम बिल्ला है, और जो कोई भी ईमान लाएगा अल्लाह पर, मन यहां मौसूल बमाना इसमें शर्त है, जो कोई भी शर्त में बल्कि वसत होती है, किसी एक आदमी का जिक्र नहीं कि वो जो ईमान लाया था, बल्कि जो कोई भी ईमान लाएगा, इसमें एक उमूम है, शर्त में हमेशा उमूम होता है। यूमिन बिल्लाह है तो आसान है लफ्ज, और यूमिन यहां जज़्म में हुआ है मन की वजह से, क्योंकि मन शर्तिया था, शर्त से मुजारे मजजूम हो जाता है, इसलिए यूमिनों का यूमिन बना है। और ये किरात की बात है, तजवीद की बात है। नून साकिन के बाद अगर बे आए तो फिर वो नून मीम में बदल कर पढ़ा जाता है, इसको कहते हैं इकलाब नून ब मीम। यो मिन बिल्ला नहीं पढ़ेंगे, यो मिम बिल्ला है, नून मीम में बदल जाता है अगर उसके बाद बे आ रही हो। तजवीद में नून साकिन, चाहे वो वसूरत तनवीन हो और चाहे नून पर सकून की अलामत जज्म हो, इसके कई अहकाम हैं। मसलन नून साकिन के बाद यरमलून आए तो नून उड़ जाता है तलफ्फुज में, नून साकिन के बाद बे आए तो वो मीम में बदल जाता है, फिर इख़फ़ा इज़हार भी इसी नून साकिन की आवाज के साथ ताल्लुक रखता है वगैरह। तजवीद में नून साकिन का के खास अहकाम है, बड़ा दखल है इसका, नून साकिन के बाद क्या पढ़ना है। तो यहां वो मीम हमारे यहां डालते हैं जज्म के साथ ही। मिस्र वगैरह में नून के ऊपर कुछ भी नहीं डालते, सिर्फ एक छोटी सी मीम लिख देते हैं, जज्म या अलामत सुकून नहीं डालते। उसका मायना भी यही होता है कि इस नून को मीम पढ़ो। जो मिम बिल लाए, जो ईमान लाया अल्लाह पर, वयामल सालेहन, यामल भी मजजूम है क्योंकि वो भी मन की वजह से, वो भी शर्त में है, उस पर अतफ है वाव पर। और जिसने अमल किया सालेहन अच्छा, यानी यामल अमलन सालेहन, सालेहन तो सिफत है, इसका एक मौसूफ या माजूफ है, जो अमला अमेला अमलन उसका मफूल मुतलक समझ लीजिए। और जिसने काम किया अच्छा भला नेक, और वहां यहां जो काम किया अच्छा, ये जिन्स के लिहाज से एक तरह का है, और इसलिए सेंस इसमें जमा की है, काम किए अच्छे, यानी उसका किरदार अच्छा रहा। यो कफिर आन हो सही आते ही, ये कफ़रा यो कफ़िर और आन के साथ भी हम पहले लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, दूर करना, कफ़रा आन हो, उसने उससे दूर कर दिया। क्या चीज़ दूर की, वो फिर मफूल होकर आती है असल। तो यहाँ है यो कफ़िर आन हो, वो हटा देगा उससे, दूर कर देगा उससे, सये आते ही उसकी बुराइयाँ। ये आन हो का हो और सये आते की ही, ये ज़मीर मन के लिए है, जो कोई भी ये करेगा उसका ये होगा। यहां जो कफिर भी जज़्म में है, और ये जज़्म है जवाब शर्त होने की वजह से। याद रखिए यूमिन और यामल की शर्त है, शर्त इसमें शर्त के साथ आने की वजह से। لیکن یہ جواب شرط ہے. اگر جواب شرط مضارے میں آ رہا ہو اس سے پہلے کوئی اور چیز نہ آ جائے تو پھر وہ مضارے بھی مجزوم ہوتا ہے. اس لیے یکفر مجزوم ہوا ہے. یکفر عنہ وہ یعنی اللہ تعالی دور کر دے گا اس سے اس کی برائیاں. یہ ضمیروں کو سمجھنا بہت ہی اہم اور مشکل کام بھی ہے کہ ضمیر آ جاتی ہے وہ. اب یا تو قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت ہو کہ وہ لکھا ہوا ہوتا بریکٹ میں, یہ تو پڑھنے والوں نے سمجھنا ہے کہ یہاں ضمیر کس کے لیے آئی ہے. ہمارے ہاں یہ عدالتی کاروائیوں میں عموماً جب انگریزی میں لکھتے ہیں تو پروناؤنز بکثرت استعمال ہوتے ہیں. اس نے کہا کہ اس نے اس کو بندوق چلاتے دیکھا تھا, فلاں پر گولی اس کو مارتے دیکھا. اب یہ جو ہی یا ہم آئے گا اس میں تو اس سے کون سا مراد ہے؟ تو عدالتوں والے بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ فلاں جو کہہ رہا ہے نا یہ ضمیر اس کے لیے پروناؤن, یہ اس کو گولی ماری وہ فلاں جو مرا تھا اس کا. وہ ہی یا ہم جہاں بھی ضمیر آئے گی وہ تو پھر کوئی مراد لیا جا سکتا ہے. اس لیے وہ واضح کرنے کے لیے ساتھ بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ اس ضمیر سے مراد کون ہے. وہاں تو ضرورت ہوتی ہے, لڑنا ہوتا ہے وکیلوں نے. اب یہاں وہ جو علم ہے قرآن کریم کا سارا اور مجموعی اور حدیث اور گرامر اور سب کچھ اس کی بنا پر طے کرنا ہوتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنے ایک رسالہ لکھا اصول تفسیر کا, اس میں قرآن کے سمجھنے میں جو مشکلات بلحاظ زبان پیش آتی ہیں, تفسیر کے لحاظ سے اپنی مشکلات ہیں, ان میں انہوں نے بہت سی چیزیں گنی ہیں. اور اس میں ایک انتشار ضمائر ہے کہ ضمیریں اس طرح پھیلی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ سمجھنا کہ یہ ضمیر کس کے لیے ہے خاصا مشکل کام ہوتا ہے. اب یہاں دیکھیے, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, جو ایمان لایا اللہ پر اور اس نے عمل کیا اچھے, یکفر عنہ سیئاتہ, یکفر کی ضمیر فاعل بھی آپ من کے لیے بنا دیں تو یہ میں نے ہی الٹا ہو جائے گا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی برائیاں دور کرتا ہے. وہاں تو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے, آپ یہ کریں جو یہ کرے گا یہ کرے گا. تو اب یہاں سمجھ سے کام لینا ہے کہ یہ جو کفر کی ضمیر فاعل کس کے لیے, من کے لیے نہیں, وہ جو یومن باللہ آیا ہے اللہ یہ اس کے لیے. اور اگلی ضمیر جو ہے ان ہو اور صحیح آتے ہی وہ اس من کے لیے. اگر الٹ کر دیا گرامر میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بھی گنجائش نکل آتی ہے, جیسے وہ میں یہ شاہ اور میں یہ شاہ ہوئی میں کر لیتے ہیں. لیکن میں نے بالکل الٹا اور ایک طرح کا صورت کفر کی بن جاتی ہے وہ سمجھ لیتے. اس لیے عربی محض گرامر ہی نہیں کام دیتی, کچھ چیزیں اور ایک سینس بھی ہوتی ہے قرآن کے سمجھ کی اور فہم کی, اس سے پتہ چلتا ہے ان چیزوں کا. وہ یدخل ہو اور وہ اس کو داخل کرے گا, ادخلا یدخل ہو. یہاں بھی یدخل کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہو جو ضمیر مفعول ہے وہ منصوب ضمیر جو مفعول بہی کے طور پر آئی ہے وہ من کے لیے ہے اور اللہ اس کو داخل کرے گا. یہ بھی یدخل مجزوم ہے جواب شرط ہونے کی وجہ سے. جناتن, یہ جناتن یدخل کا دوسرا مفعول ہے. دوسرے مفعول پر فی بھی آ سکتا ہے, جس کو داخل کیا جائے وہ تو براہ راست مفعول بنفس ہی آتا ہے. اور دوسرا مفعول جو ہوتا ہے جہاں داخل کیا جائے, جس میں جگہ میں داخل کیا جائے, وہ منصوب مفعول بنفس ہی بھی آ سکتا ہے اور اس کے پر فی بھی لگ سکتا ہے. مثلا ادخلہ فی المسجد یا فی البیت, اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں ادخلہ البیت, اس نے گھر اس نے کو گھر میں داخل کیا. یہاں وہ دوسری صورت ہے, یدخل ہو فی جنات, نہیں, کہیں کہیں قرآن کریم میں فی بھی آیا اس موقع پر, داخل کرے گا ان کو باغات میں. جناتن یہاں نصب میں ہے, جناتن جناتن جناتن, نصب اور جار کی صورت یہی ہوتی ہے جمع مؤنث سالم کی. داخل کرے گا جنات میں باغات میں. اب یہاں آگے ایک ان باغات کی ڈسکرپشن آ رہی ہے, اس لیے یہاں جناتن نکرہ موصوفہ ہے. اس تنوین کا ترجمہ ہوگا ایسے باغات جو کہ, اس میں موصول کا معنی پیدا ہو جاتا ہے, ان کو داخل کرے گا ایسے باغات میں جو کہ ایسے ہے. اور آگے وہی لفظ ہے جو پہلے بھی آ چکا ہے, تجری من تحتہا الانہار, کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں دریا. تجری جرائی اجری ہم پڑھ چکے ہیں, من تحتہا یہاں آیا ہے. اگر یہ من نہ ہوتا تو تحتہا بھی ٹھیک تھا. قرآن کریم میں یہ لفظ تجری اور من تحتہا بکثرت وارد ہوا ہے، اور غالباً تحتہا صرف ایک جگہ آیا ہے، دسویں پارے میں کہیں، ورنہ عموماً من تحتہا ہوتا ہے. تو اس کے نیچے نہریں بہتی یا جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. خلد یخلد خلدن، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اس سے خالدن اسم فاعل ہے، ہمیشہ رہنے والا، اور خالدون خالدین اس کی جمع ہوگی. یہاں خالدین نصب میں ہے کیونکہ حال ہے، ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے، فی ہا ان میں، اور ہا کی ضمیر باغات کے لیے ہے، نہروں کے لیے نہیں ہے، ورنہ تو نہروں کے لیے بھی آ سکتی ہے کہ وہ وہاں مچھلیاں بن کے کہیں دریا میں ہی رہیں گے. دیکھیں نا ضمیر کا جو انتشار ہے، یہ محض گرامر کی بنا پر نہیں، کوئی اور چیز بھی سینس کام کر رہی ہوتی ہے، اور گرامر کی ایسی الٹی سمجھ، یہ بھی پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا کامن سینس، وہ ساتھ چاہیے، صرف گرامر نہیں کامن سینس بھی ہوتی ہے قرآن کے سمجھنے. وہ میں بعض دفعہ کلاس میں تو یہ لطیفہ بیان ہوا ہے کہ کامن سینس سے کام نہ لینے میں وہ ضمیر الٹ پلٹ اس طرح کر دے تو وہ اس راجو کمار والا واقعہ ہو جاتا ہے جس نے گھرٹ کے میں نے سمجھے نہیں تھے. کہانی ہے یوں ہی کہ کسی راجا کا بیٹا تھا، تو اس نے اس کو پنڈتوں کے حوالے کیا کہ اس کو جیوتش سکھاؤ. ہندوؤں کے ہاں جیوتش خاص فن ہے، بہت سیکھتے ہیں، اور پھر بلکہ وہ اس سے پوچھے بغیر نہ شادیاں مقرر کرتے ہیں، فلمیں نہیں بناتے، پنڈت جی بتائیں گے کہ فلاں دن شروع کرنی ہے، مہورت اس دن رکھیں گے. تو ان کا ایک طرح کا مذہبی علم ہے. مہاراج نے راجکمار کو حوالے کیا پنڈتوں کے، وہ تھا کند زین. خیر انہوں نے بہت کوشش کی اور کسی نہ کسی طرح سے راجکمار کو کچھ نہ کچھ سکھا ہی دیا، اور پھر لے آئے راجا کے پاس کہ حضور اب ہم نے اس کو سکھا دیا ہے، زور تو بہت لگانا پڑا ہے. تو مہاراج نے پوچھا کہ اچھا تھوڑا اس کا ٹیسٹ لے لے. اس نے مٹھی میں ایک انگوٹھی یا چھلا رکھ لیا اور اس سے پوچھا کہ بولو بیٹے میری مٹھی میں کیا ہے. اب اس نے اپنا کوئی زائچہ وغیرہ وہ جو سیکھا تھا وہ حساب کتاب کر کے کہنے لگا مہاراج آپ کی مٹھی میں گھرٹ ہے. گھرٹ آپ شاید جانتے ہو چکی کے پاٹ کو کہتے ہیں، تو یہ شاید ہندی لفظ ہی ہے سنسکرت کا ہی. تو اس نے پنڈتوں کی طرف غصے سے دیکھا کہ یہ سکھا کے لائے ہو. انہوں نے کہا مہاراج ٹھہر جائیے، راجکمار سے پوچھئے کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو کہ گھرٹ ہے. انہوں نے کہا میں نے حساب لگایا ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ مہاراج کی مٹھی میں کوئی ایسی چیز ہے جو گول ہے اور اندر سے خالی ہے، تو میں نے سوچا پھر گھرٹ ہو سکتا ہے، گھرٹ بھی اندر سے تو خالی ہوتا ہے، گول بھی ہوتا ہے. اب یہاں کامن سینس کی کمی تھی کہ اس نے یہ نہ سوچا کہ گھرٹ بھلا مٹھی میں آ سکتا ہے، کوئی اور چیز چھوٹی بتا دیتا ہے، چلیے غلط ذہن چلا جاتا. تو یہ قرآن کریم کی ضمیروں میں بھی بعض جگہ یا تو بدنیتی سے گھرٹ بناتے اور یا غلطی سے بنا لیتے. تو یہاں بھی یہی صورت ہے کہ فی ہا کی ضمیر جنات کے لیے ہے، انہار کے لیے نہیں، حالانکہ انہار پہلے آیا ہے کہ وہ ان نہروں میں نہیں رہیں گے، ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ. اور آگے ہے ابدا، یہ ظرف کے طور پر نصب میں آیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی وقت یا جگہ زیادہ تر وقت کے لیے آتا ہے اور زمان کے معنوں میں ہے، اس لیے ظرف ہونے کی حیثیت سے یہاں نصب میں آیا ہے، یعنی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے ان باغات میں سے. ذالک الفوز العظیم، یہ ہی ہے بڑی کامیابی. اب دیکھیے ذالک، یوں تو الفوز العظیم صفت موصوف ہے، فاز یفوز فوزن، کامیاب ہونا، عظیم بھی آپ نے پڑھا ہے، فوز عظیم بہت بڑی کامیابی صفت موصوف ہے، اس پہ الف لام لگا الفوز العظیم بنا. اب ذالک شروع میں لگ جائے تو بظاہر اشارہ مشاروں لے بھی بنتا ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، اور آگے اس کی خبر کوئی اور ہونی چاہیے، مثلا ان کو حاصل ہوئی یا جو کچھ بھی کہیں. لیکن یہاں ذالک مبتدا ہے، خبر معرفہ ہو سکتی ہے. آپ جب کہتے ہیں نا حاضر رجل، اس کا یہ معنی بھی ہے، یہ آدمی یہ مرد، اور آگے کو خبر بنائے حاضر رجل عالم، لیکن یہ بھی معنی ہو سکتا ہے حاضر رجل یہی تو وہ مرد ہے، گوا کہ کسی کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے. اس صورت میں خبر معرفہ جب ہو تو یا تو اس کے درمیان ضمیر فاصل لگ جاتی ہے، اور قرآن کریم میں آیا ذالک هو الفوز العظیم، اور یہاں نہیں ہے لیکن معنی ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو سارے کو اشارہ مشاروں نے لے لے تو پھر خبر کوئی نہیں بنتی. اس عظیم کامیابی کو کیا ہوا، کیا ہوگا، کچھ نہیں بتایا گیا. اس لیے یہاں ترجمہ ہے یہ ہی ہے بڑی کامیابی. ذالک یعنی هو الفوز العظیم کے معنی میں ہے، اگرچہ یہاں ہوا نہیں ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا، کفر یکفر ہم پڑھ چکے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. کذب یکذب تکذیبا کا عام مشہور معنی ہے کسی کو جھوٹا کہنا، کاذب کہنا، یہ کہنا کہ وہ جھوٹ ہے. اس کے ساتھ بھی براہ راست مفعول بھی آتا ہے، کذبہ ہو، اس نے اس کو جھوٹا کہا، یا جھوٹا پایا بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ آیا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اگر میں آیت غلط نہیں پڑھ گیا تو، گیارہویں پارے میں آتا ہے. اور وہاں مراد یہ ہے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہاں یہ معنی نہیں ہے کہ وہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تکذیب تو وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ باتیں اس کی ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں، جھوٹ ہے. وہاں میں نا لا یکذبون کا براہ راست مفعول ہے کہ یہ تجھ کو جھوٹا نہیں پاتے، مگر یہ تو آیات اللہ کا انکار کر رہے ہیں. تو کذبہ کا یہ معنی ہے اس نے اس کو جھوٹا پایا. اور کسی بات کو جھوٹا کہنا ہو تو عموماً اس پر بے کسل آتا ہے، کذب بے قضا و قضا، اس نے اس بات کو جھوٹ کہا. تو جس طرح سے کفر کے ساتھ بھی بے آتا ہے، کفر باللہ ہے، کفر بے آیات اللہ ہے، اسی طرح سے آتا ہے کذب بے آیات اللہ ہے، کذب آیات اللہ ہے نہیں آتا. اور یہاں معنی ہے تکذیب کرنا، اردو میں عام کرتے ہیں کذب بے آیاتنا، آیاتنا آیات جمع ہے آیت ان کی، اس کے مادے وغیرہ کی بات ہو چکی ہے، وہ ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلائیں انہوں نے ہماری آیتیں، ماضی میں آئے جنہوں نے یہ کیا اور یہ کیا جو کافر ہوئے، اور جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں. آیات جھٹلانا سے مراد قرآن کریم کی تکذیب بھی ہو سکتی ہے، معجزوں کا انکار بھی ہو سکتا ہے، سب اس میں آ جاتا ہے. اولئک اصحاب النار، وہ لوگ ہیں آگ والے. اولئک مبتدا مشاروں نے لے کے بغیر، اور نہ ہی یہاں کو مشاروں نے لے ہے، اولئک وہ سب لوگ جمع، وہ بعید کا اشارہ ہے، قریب کے لیے ہاؤلائے ہوتا ہے، بعید کے لیے اولائکا، جیسے انگریزی میں دوز اور دیز آتا ہے. اصحاب النار، اصحاب جمع ہے صاحب کی، صاحب کے معنی ہوتے ہیں ساتھی. اردو میں اس کا ترجمہ والا سے بھی کیا جاتا ہے، والا والے اس طرح سے، جیسے اصحاب الفیل ہاتھی والے، اصحاب الکاف کہف غار والے، اس طرح سے اصحاب الجنہ جنت بہشت یا باغ والے، اصحاب النار آگ والے. یوں اصحاب لفظی معنی تو ہے ساتھی، آگ کے ساتھی، اصحاب النار آگ کے ساتھ رہنے والے، لٹرل ٹرانسلیشن تو یہ ہے، وہ ہوں گے آگ کے ساتھی، آگ والے. اور آگ کا ترجمہ دوزخ کیا گیا کیونکہ یہ لفظ ہمارے ہاں اردو میں فارسی سے آ کر عام استعمال ہوتا ہے. وہی وہ لوگ ہیں، یہاں ہی سے نہیں ترجمہ کریں گے کیونکہ یہاں کوئی ضمیر فاصل نہیں، سیدھا ترجمہ ہوگا وہ ہیں آگ والے، وہ ہیں دوزخ والے، یا ہوں گے، کیونکہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں دونوں گنجائشیں ہیں. خالدین فیہا، وہی حال آیا ہے، ہمیشہ رہنے والے، اس حالت میں کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. فیہا، اس میں یہاں ہا کی ضمیر نار کے لیے ہے جو کہ مؤنث ہے. وبئس المصیر، اور کتنا برا انجام ہے وہ. بیسا افعال مد و ضم میں آپ نے پڑھا ہے، ایک ہوتا ہے لفظ نعمہ، ایک ہوتا ہے بیسا. مدح کے لیے نعمہ آتا ہے اور ضم مذمت کے لیے بیسا آتا ہے، وہ نعمہ اور یہ بیسا. اس کا پھر ایک اسم ساتھ ہوتا ہے، جیسے کہیں نعم العبد بیس الرجل نعم البدل، کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، کتنا برا فلاں چیز ہے. اس کے بعد ایک اس کی اصل میں تو خبر آتی ہے ویسے تو، جیسے کہیں نعم الرجل زید، کتنا اچھا آدمی ہے زید. اور بعض دفعہ وہ خبر معذوف ہوتی ہے. قرآن کریم میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ایوب کے بارے میں، نعم العبد یعنی نعم العبد سلیمان و نعم العبد ایوب، تو وہ حذف کر دیا جاتا. اور یہ ایک طرح کا فعل تعجب کی طرح اس کے معنی اردو میں کر لیے جاتے ہیں، کتنا اچھا ہے، کتنا برا ہے. یہ بے سا تو ہے وہ، ویسے بے حمزہ سین مادہ سے ہم نے باسا باعث یا باسو اور وہ کچھ فعل پڑے تھے جس میں سختی، جنگ، بھوک، غریبی کا مفہوم بھی تھا، باسائے باسن، اسی مادے سے ہے بے سا، کتنا برا ہے. یہ ایک طرح کا فعل ہوتا ہے، لیکن اس کا اس معنی میں فعل مدہ کے طور پر اس کا کوئی ماضی مضارع نہیں استعمال ہوتا، بلکہ یہ بے سا خود ایک طرح کے ماضی کا معنی یا حال کا دے رہا ہوتا ہے. ویسے بے حمزہ سین سے فعل استعمال ہو وہ اور بات ہے، نون عین میم سے فعل استعمال ہو وہ اور بات ہے، لیکن فعل مدہ و ضم کے طور پر یہ جامع افعال ہوتے ہیں، ان سے آگے کچھ نہیں بنتا، مضارع، ماضی، امر وغیرہ. کتنا برا ہے المسیر، یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، سارا یسیر سواد یہ رے سے سیرورتن، کسی انجام کو پہنچنا، بدل کے ایک فلاں صورت میں وہ چلا گیا. ٹو بیکم کے معنوں میں آتا ہے سارا یسیر ٹو بیکم، بیکم کے بعد آگے کچھ ہوگا، ہی بیکیم ویلدی، ہی بیکیم ال، جو کچھ بھی لگا لیں. تو اس سے مصدر ہے سرورت، ہو جانا، ٹو بیکم. اس سارا یسیروں کا ظرف ہے مسیرن، مسیرن تھا جو کہ بنا مسیرن، اور لفظی میں نے ہو جانے کی جگہ یا ہو جانے کا وقت میں نے تو یہ بنے گا. اور پھر انجام اور ٹھکانے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ آخر کو پہنچنے کی جگہ وہی ہوتی ہے.